لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال: يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. وكافل اليتيم القائم بأموره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره ألا وهو كهاتين في الجنة. وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم اليتيم له أو لغيره، معناه قريبه أو الأجنبي منه، فالقريب مثل أن تكفله أمه أو جده أو أخوه أو غيرهم من قرابته، والله أعلم. یہ اس کتاب کا 33واں باب ہے، اور اس میں امام النووی رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث کو پیش کرتے ہیں جن کا تعلق اس موضوع سے ہے جس موضوع کا یہ باب ہے. ارشاد فرمایا: باب ملاقات اليتیم والبنات. یہ باب اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ اور بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. وسائر الضعفاء والمساکین، اور جتنے کمزور اور مسکین لوگ ہیں. والمنکسرین، اور نادار اور پریشان لوگ ہیں. والاحسان الیہم، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. والشفقۃ علیہم، اور ان کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا معاملہ کیا جائے. والتواضع معهم، اور ان کے ساتھ تواضع برتی جائے. وخفض الجناح لهم، اور ان کے ساتھ خاکساری والا معاملہ کیا جائے. یعنی ہر معاملہ جو ان سے متعلق ہو اس میں انسان نرمی ہی کو اختیار کرے. سب سے پہلے انہوں نے سورہ الحجر کی آیت نمبر 88 کو پیش کیا، جس میں ارشاد ہے کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ ایمان والے یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ آپ انکساری والا اور خاکساری والا معاملہ کیجیے. اور دوسری آیت یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو صحابہ میں سے خاص طور پہ جو غریب اور نادار اور مسکین اور کمزور قسم کے اصحاب تھے، ان کے ساتھ نرمی برتنے، اور ان میں پھر جو اصحاب صفہ سے جن کا تعلق تھا ان کے قریب بیٹھنے اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے متعلق ہے. اور اس آیت نمبر 28 کی تفسیر میں ہم نے ان احادیث کو بھی بیان کیا تھا، جن میں سے ایک حدیث یہاں پر امام النووی لائے ہیں جو کہ صحیح مسلم میں ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور وہ اس باب کی پہلی حدیث ہے. امام النووی نے اسی طریقے سے سورہ الضحا کی ان دو آیات کو بھی پیش کیا کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. یتیم اور سائل دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا جا رہا ہے. تمہاری زبان اور تمہارے جسم کی کسی بھی حرکت سے نہ کسی یتیم کو تکلیف پہنچے اور نہ کوئی سائل تم سے ناراض ہو. اور احادیث کو شروع کرنے سے قبل انہوں نے پھر ارائیت الذی یکذب بالدین اس سورت کی تین آیات کو پیش کیا کہ اس شخص کو کیا تم نے دیکھا کہ جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے اور جو یتیم کو دھتکارتا ہے، یتیم کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اور کسی مسکین کو کھانا دینے پر کسی اور کو اکساتا نہیں ہے. یعنی خود تو اس کو یہ توفیق نہیں ملی کہ وہ نیکی کا یہ کام کرے، لیکن وہ لوگ کے جو نیکی کا یہ کام کرتے ہیں ان کو بھی وہ روکتا ہے. احادیث میں یہ وہی حدیث ہے جس کو ہم نے سورہ کہف کی آیت نمبر 28 کی تشریح میں کہا تھا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ جن میں ایک یہ خود ہے اور ایک عبداللہ بن مسعود ہیں اور ایک حبیر قبیلے کے صحابی ہیں اور ایک بلال ہیں, اور دو صحابی ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ لفظ تو اسمی ہی نہ, میں ان کا نام نہیں لے رہا, اور وہ ابو بکر اور علی تھے رضی اللہ عنہما. یہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں کہ جن کے بارے میں امام مسلم نے صحیح مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے, جبکہ بعض شراح نے اور بعض محدثین نے دوسری چند احادیث کو دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ سعد بن ابی وقاص اور بلال رضی اللہ عنہما ان کے ساتھ چار اور صحابہ تھے. مجموعی طور پر اس طرح کے اس حدیث میں ہے کہ سکھ کا نفر کل مع النبی سکھ کا نفر, ہم چھ آدمی تھے بیٹھے ہوئے تھے. فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا, یہ تمہارے پاس جو یہ غریب قسم کے لوگ بیٹھے ہیں ان کو آپ یہاں سے اٹھا دیجئے اور اپنی مجلس سے نکال دیجئے تاکہ ان کو ہمارے بارے میں کچھ کہنے کی جرت نہ ہو. يجترئون علينا, ہم تو یہ جرت اور دلیری نہ کر سکتے. اور وہ لوگ اس چیز کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے کہ ہم بڑے ہیں اور سرداران قوم ہیں اور مال اور نسب اور عہدے کے لحاظ سے ہمارا شمار معاشرے کے بڑے افراد میں ہوتا ہے, یہ کیسے ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم غریبوں کے ساتھ بیٹھیں, ایک مجلس میں ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو ہمارے غلام ہیں, جو ہمارے نوکر ہیں, جو ہمارے ملازم ہیں. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقع فحدث نفسه, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں وہ بات پیدا ہوئی جس کو اللہ چاہتا تھا, یعنی اللہ کی مشیت سے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں کسی بات کا القاء ہوا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سوچنا شروع کیا, فحدث نفسه, اپنے آپ سے مخاطب ہوئے اور کچھ کہا. یہاں حدیث میں اس چیز کی وضاحت نہیں ہے کہ وہ کیا بات تھی. دوسری چند احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس قسم کا مطالبہ کرنے والوں سے کہا کہ تم پھر کسی وقت آنا اور میں تم سے بات کروں گا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام اتنے حریص تھے ہدایت کے معاملے میں کہ منہ پہ بارہا بار بار انکار کرنے والوں کو بھی لاجواب نہیں کرتے تھے, ان کے بارے میں بھی یہ چاہتے تھے کہ وہ لوگ مایوس نہ ہو اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی مہربانی فرما دے اور وہ بھی ہدایت قبول کر لیں. اس لیے آپ نے فوری طور پہ ان کی اس گستاخی اور اس غلط مطالبے کا جواب یوں نہیں دیا کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے اس ان صحابہ کو چھوڑ دوں اور تمہاری بات مان لوں, ان کو آپ نے کسی قسم کا جواب نہیں دیا. اور صحابہ رضی اللہ عنہ تو کیونکہ آپ کے غلام تھے, ان سے اگر آپ اس وقت کہیں بھی دیتے تو وہ اٹھ کے چلے جاتے اور ان کے دل میں کوئی چیز بھی پیدا نہ ہوتی کہ وہ اپنا سب کچھ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر چکے تھے. ان کے یہاں انا نہیں تھی اور یہ بات نہیں تھی کہ فلاں بات کہنے سے ہماری توہین ہو گئی, ورنہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں, مثلا ابو بکر رضی اللہ عنہ, یہ مکے کے بڑے خاندان کے بڑے آدمی تھے, غلام اور غریب قسم کے لوگ وہ الگ سے ہیں, لیکن خود مکے کے بڑے بڑے لوگ عثمان رضی اللہ عنہ, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ, سب بڑے لوگ ہیں. اور کئی صحابہ ایسے ہیں کہ آپ کے عمر میں بڑے ہیں, سید الشہداء حمزہ آپ کے عمر میں بڑے ہیں, آپ کے چچا ہیں, عبداء بن عبد المطلب آپ کے چچا ہیں, بڑے ہیں, لیکن رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھ کر ان کی تربیت ایسی ہو گئی تھی کہ کسی بھی بات کو وہ اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتے تھے, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا. جو اپنے آپ کو جو شخص رتبہ چاہتا ہے تو اپنے آپ کو اس رتبے کے حصول کے لیے داؤ پہ لگانا پڑتا ہے,
یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کا تکبر اور آپ کا غرور اور آپ کی شخصیت اور آپ کی علائیت یہ بھی موجود رہے, آپ کے ہاں خاکساری نہ ہو, تواضع نہ ہو, انکساری نہ ہو, ادب نہ ہو, اور پھر آپ بلند مرتبے کو حاصل بھی کر لیں, ایسا کبھی ممکن نہیں ہے. بلکہ کچھ سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو جھکانا پڑتا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ کا عجیب معاملہ ہے, عجیب معاملہ ہے کہ جب ہجرت کر کے مکے کے مہاجر مدینے کے انصار ان کے یہاں جب آتے ہیں اور ان کے گھروں میں قیام کرتے ہیں, تو انصاری اگر کسی انصاری کے پاس دو بیویاں ہیں تو وہ ایک کو طلاق دیتا ہے اور اپنے مہاجر بھائی سے کہتا ہے کہ میری اس بیوی سے نکاح کر, اس چیز کو اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتا. رسول کریم علیہ السلام ان کی یہ گفتگو سنتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے ان آیات کا نزول ہوتا ہے کہ ولا تطرد, ان لوگوں کو اپنی مجلس سے آپ نکال نہیں سکتے, یہ دعونا ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہ, تو اللہ کو صبح و شام یاد کرتے صرف اس کی رضا کے خاطر. صحیح مسلم کی حدیث اور دوسری حدیث جو اس باب میں ہے, اس حدیث کو بھی امام مسلم نے صحیح مسلم میں نقل کیا. عائض بن عمر المزنی یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے بیعت رضوان کی شہادت حاصل کی, یہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ سلمان اور صہیب اور بلال یہ تینوں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور گفتگو کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میں اخذت سیوف اللہ من عدو اللہ مأخذہ, کہ اللہ کے لیے جو تلواریں نیام سے باہر نکلی, سیوف اللہ اللہ کے لیے جو تلواریں نیام سے نکلی ہیں, من عدو اللہ مأخذہ ما اخذت, انہوں نے ابھی تک اللہ کے دشمنوں سے صحیح حق وصول نہیں کیا. ہم کئی ایسے دشمنان دین ہیں جو اس وقت زندہ چل رہے ہیں, ان کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ اچانک تشریف لے آئے اور انہوں نے اس جملے کو سنا اور وہ یہ جانتے تھے کہ ابو سفیان یہ قوم کا سردار ہے, بڑا آدمی ہے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سلمان اور صہیب اور بلال ان سے کہا اتقولون هذا لشيخ قريش وسيده, تم قریش کے بڑے آدمی اور سردار کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال, آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے, آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا کہ لعلک اغضبتہم, ہو سکتا ہے کہ تم نے ان کو ناراض کر دیا ہو. تم نے جو جملہ ابو سفیان کی تعریف میں کہا ہے اور ان کو تم نے جو بات دی ہے اور تم نے ان کو جو سختی سے یہ جملہ کہا ہے, ہو سکتا ہے یہ لوگ ناراض ہو گئے ہوں. اور اگر تم نے ان کو تو اغضبتہم, اگر تو نے ان کو ناراض کیا ہے, لقد اغضبت ربك, تو تو نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے. یہاں بھی ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ میری شان میں گستاخی ہو رہی ہے, کہ میرے مربی نے اور میرے بڑے نے میرے بارے میں یہ بات کیسے کہہ دی, اس لیے ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہوئی, ان کی علائیت سے مجروح نہیں ہوئی, کہ وہ سب کچھ دیکھ کے آ گئے تھے اور اس آیت سے ان کا صحیح عمل ہو رہا تھا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, وہ سب کچھ دیش کے داؤ پہ لگا کے آ گئے تھے, ان کے سامنے اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی, اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. تو ارشاد فرمایا کہ لئن كنت اغضبتهم لقد اغضبت ربك فأتاهم, ابو بکر سے زیادہ کون اس بات کو سمجھتا تھا کہ اس زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے اور صحیح بات نکلتی ہے. بغیر کچھ سوچے سمجھے ہوئے اور بغیر کسی ساتھی اور دوست سے مشورہ کیے ہوئے کہ کیا کروں. میرے بارے میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہہ دیا اور یہ دوسرے جیسے ان کو مجھ پر ترجیح دی جا رہی ہے. متفق علیہ حدیث میں بیعت کے جو الفاظ منقول ہیں ان میں ایک لفظ یہ بھی ہے, اس بات سے بھی بیعت کی جاتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفاء کی کہ ہم پر اگر کسی اور کو ترجیح دی جائے گی تو ہم اسے محسوس نہیں کریں گے. اس لیے کہ استاد اور مربی اور خلیفہ اور امیر بعض اوقات کسی فرد کی اصلاح کے لیے اس سے کم علم کے آدمی کو اور اس سے کم رتبے کے آدمی کو اور اس سے کم حسب نسب کے آدمی کو اس پہ ترجیح دیتا ہے. اسی لیے سیدنا فاروق عمر الفاروق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو معزول کر دیا جب یہ سنا کہ لوگوں کا یہ عقیدہ بن رہا ہے کہ جس جنگ میں خالد حصہ لیتا ہے اس جنگ میں شکست نہیں ہو سکتی. خالد کو معزول کیا اور ابو عبیدہ ان کو خلیفہ بنا کے بھیجا اور ان سے کہا کہ یہ خط لے کر جاؤ اور خالد سے کہو کہ تمہاری چھٹی ہو گئی. خالد سیف اللہ جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی تلوار ہے. خالد جو لڑکا ہے دس دس گھوڑے بدلتا ہے, گھوڑے تھک جاتے ہیں خالد نہیں تھکتا, چھ چھ آٹھ آٹھ تلواریں ٹوٹ جاتی ہیں اور خالد کا بازو نہیں تھکتا. عمر نے کہا کہ تمہاری چھٹی ہو گئی. خالد نے یہ نہیں کہا کہ میری توہین ہوگی. آج تو شاگرد کے قریب سے استاد گزر جائے اس کا خیال نہ ہو اور وہ اپنے شاگرد صاحب کو سلام نہ کرے تو شاگرد ناراض ہو جاتا ہے کہ استاد نے مجھے سلام نہیں کیا. ایسے لوگ بے نصیب ہوتے ہیں, انہیں کچھ نہیں ملتا. تو خالد رضی اللہ عنہ کو جب وہ خط ملا فرمایا کہ سمعن و طاعتن, سمعن و طاعتن, سمعنا و اطعنا, ہمیں تمہیں کہا گیا تمہاری اپنی کوئی نصیحت نہیں ہے, بڑا جو کہیں اس کو ماننا ہے. سمعنا و اطعنا, اور یہودی کہتے تھے سمعنا و اطعنا. قرآن نے کہا ہے یہود کا کیا رویہ تھا, جب نبی اور بڑا کوئی بات کہتا تھا تو کہتا کہ سمعنا و اطعنا. قرآن نے امت مسلمہ کے لوگوں سے کہا کہ تم اس طرح مت کہا کرو, تم کہا کرو سمعنا و اطعنا اور تمہارا عمل بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے. بڑے جو بات کہو گے فوراً قبول کرو, لبیک و سعدیک کہو, اور اگر اس طرح کہو گے تو سعادت تمہیں مل جائے گی, اور لبیک و سعدیک نہیں ہوگا تو پھر سعادت نہیں ملے گی. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ فوراً جب یہ سنا فوراً بھاگے بھاگے واپس ان کے پاس گئے. تو اچھا ان کے پاس اور کہا کہ یا اخوتا, اے میرے بھائیوں, تو بڑی غلطی ہو گئی. اب بدتکم, کیا میرے اس جملے سے تم لوگ ناراض ہوئے, تم نے محسوس کیا, تمہیں تکلیف ہوئی جب میں نے کہا تم لوگ جب یہ بات کر رہے تھے ابو سفیان اور دوسروں کے بارے میں, اور جب میں نے آج تم کو ڈانٹا تو تم کس قسم کی باتیں کرتے ہو, تو بڑا عزت والا آدمی ہے, کون سا بڑا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اپنے ان صحابہ صہیب اور بلال اور سلمان سے کہا یا اخوتا, کیا میں تمہیں ناراض کیا ہے؟ قالوا لا, کہنے لگے نہیں, یغفر اللہ لک یا اخی, اے ہمارے بھائی اللہ تمہاری مدد. یہ تھا صحابہ کا وہ کردار جس کے بارے میں قرآن نے کہا رحماء بینہم اشداء علی الکفار, رحماء بینہم, کافروں کے مقابلے میں سخت اور ایک دوسرے سے نرم شیر و شکر, یہ صحابہ کی صفت تھی اور ان کے عمل نے یہ بتایا. سہل بن سعد نے جس حدیث کی روایت کیا صحیح بخاری میں یہ موجود ہے, جس میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیم کی کفالت کرنے والے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اگر شہادت کی انگلی اور شہادت کی انگلی کی ساتھ والی انگلی ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشادہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ انا, میں وَكَافِلُ الْيَتِيمِ اور یتیم کی کفالت کرنے والا بِالْجَنَّةِ هَكَذَا جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْغُصَّى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا اپنی شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی اس کا اشارہ کیا اور دونوں کو کشادہ کیا بعد دیکھو اس طرح یہ انگلیاں دونوں ساتھ ساتھ ہیں اس طرح یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ہوگا اور کافل یتیم کون ہے یتیم کی کفالت کرنے والا القائم بأموره اس کے معاملات چلانے والا اور دوسری حدیث صحیح مسلم کی ہے اس میں ابو ہریرہ یہ ارشاد نقل کرتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ کافل الیتیم له او لغیره یتیم کی کفالت کرنے والا ارشاد فرمایا کہ یہ له او لغیره اس کا رشتہ دار ہو یا اس کا غیر ہو کوئی بھی ہو یعنی ضروری نہیں ہے کہ اگر یتیم کی کفالت کوئی رشتہ دار کرتا ہے تب تو اس کو یہ درجہ ملے گا اور اگر غیر آدمی باہر کا آدمی یتیم کی کفالت کرتا ہے اس کو یہ اجر نہ ملے فرمایا نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اشار الراوی راوی نے اشارہ کیا اور وہ کون ہے مالک بن انس مالک بن انس نے حدیث سے روایت کیا اور ابو ہریرہ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مالک نے اپنی سبابہ یعنی اپنی شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی ان دونوں کا اشارہ کر کے بتایا کہ یہ کرے امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ کافل الیتیم یتیم کی کفالت کرنے والا لہو او لغیرہ اس کا رشتہ دار ہو یا اس کے لیے غیر ہو انا وہو تہاتین فی الجنہ میں اور وہ جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے اور اس حدیث کی روایت کرنے والے مالک ابن انس نے اپنی شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی کا اشارہ کیا امام نووی نے اس حدیث کے آخر میں لکھا کہ الیتیم له الیتیم له او لغیره معناه قریب اس کا قریبی رشتہ دار ہو او الاجنبی اس کا رشتہ دار آدمی ہو غیر ہو کل قریب ہو قریبی رشتہ دار نکلو مثلاً ان تک لگو ام ہو اس کی چوٹیلی ماں یا اس کی اپنی ماں وہ اس کی کفالت کر اس لیے کہ یتیم کا اطلاق جس کی ماں نہ ہو اس پر بھی ہوتا ہے اور یتیم جس کا باپ نہ ہو اس کو بھی یتیم کہتے ہیں جس شخص کی جس بچے کی ماں نہ ہو اس کو بھی یتیم کہتے ہیں باپ نہ ہو اس کو بھی یتیم کہتے ہیں تو اگر یتیم کی کفالت اس کی اپنی ماں نے کی یا اس کی سوتیلی ماں نے کی تو اس سے مراد وہی ہے او جد یا اس کا دادا دادی نانا نانی او اخوہ یا اس کا سگا بھائی بھائیوں میں سے کوئی بہنوں میں سے کوئی یا اس کے سوتیلے بہن بھائیوں میں سے کوئی او غیرہم من قرابتی یا کوئی اور ہو اس کے رشتہ داروں میں سے رشتہ داروں میں سے اگر کوئی شخص کسی اپنے رشتے کے کسی یتیم کی کفالت لیتا ہے اتنا بڑا درجہ ہے کہ وہ جنت میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا تو اگر رشتوں اور خاندانوں میں تمہیں کوئی یتیم بچے اور بچیاں نظر آتی ہیں تو ان کی کفالت لے لو اپنی اولاد کے ساتھ یتیم بچوں کو اپنے گھر پہ رکھو اور ان کی ایسی تربیت کرو جیسے تم اپنی اولاد کی کرتے ہیں ان کو ایسے کپڑے کھانا تعلیم تربیت تمام چیزیں اس طریقے کی ہو جس طریقے سے تم اپنی اولاد کو دیتے ہو اگر تم نے کسی یتیم کی کفالت لے لی اس کی صحیح تربیت کی ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں تم اس طریقے کے رہو گے جس طریقے سے شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی ہے صلی اللہ علیہ وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف متفق عليه وفي رواية في الصحيحين ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفقن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رواه مسلم. وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة من قوله بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه. رواه مسلم. جاريتين أي بنتين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته قال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاثة مرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. رواه مسلم. یہ اس 35 باب کی وہ احادیث ہیں جن کا تعلق نادار مسکین اور یتیموں سے ہے اور
لڑکیوں سے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس متفق علیہ حدیث کو روایت کیا تو آج کے درس کی صحیح حدیث ہے کہ مسکین وہ نہیں ہے جس کو ایک کھجور یا دو کھجور واپس لوٹا دیتی ہے اور جس کو ایک لقمہ یا دو لقمہ واپس لوٹا دیتے ہیں. یعنی مسکین وہ نہیں ہے کہ جس کو دو تین کھجوریں تم دے دو یا کچھ کھانا دے دو اور وہ ان کو لے کے واپس چلا جائے. فرمایا یہ مسکین نہیں ہے بلکہ انما المسکین الذی یتعفف. مسکین وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو چھپاتا ہے, یعنی وہ لوگوں سے کچھ مانگتا نہیں ہے, لوگوں کے سامنے اپنی غربت کو اور اپنی حالت کو بیان نہیں کرتا اور اس کی حالت ایسی بھی نہیں ہوتی جس کو دیکھ کر دیکھنے والا یہ کہے کہ ہاں واقعی یہ شخص تو مسکین ہے اور یہ امداد کا مستحق ہے. یہ تعفف کو اپنانے والے یعنی جو مانگتے نہیں ہیں کسی سے, کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے. بہت کچھ کر لیا تو اتنا کر لیتے ہیں کہ اس ہاتھ کو اپنے سر کے نیچے دے کر اس کو تکیہ بنا کر اس کے سو تو جاتے ہیں, لیکن اس ہاتھ کی آبرو کو محفوظ رکھتے ہوئے اس ہاتھ کو کسی انسان کے سامنے پھیلاتے نہیں. اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الید العلیا خیر من الید السفلی, اوپر والا ہاتھ اور دینے والا ہاتھ یہ بہتر اور اچھا ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ اور لینے والے ہاتھ کے مقابلے میں. اور یہ تعفف اختیار کرنے والے وہ ہیں جس کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 میں ارشاد فرمایا کہ کچھ فقیر ایسے ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض. کچھ فقیر مسکین ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں گر گئے ہیں. مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد دو گروہ, ایک اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے جو اپنی ملازمت کو اور پیسے کمانے کو اور کھیتی باڑی کو اور دنیا معاش کو ترک کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل جاتے ہیں. اب ان کی کمائی کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ان کے بھائی ان کی مدد کریں. اسی لیے مجاہد کے گھر والوں کی خدمت کرنے والا اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہے گویا کہ یہ خود جہاد کر رہا ہے. فرمایا کہ جس شخص نے کسی مجاہد کو تیار کر کے بھیجا اور جس شخص نے مجاہد کے جانے کے بعد ان کے گھر والوں کی خبر دی رہی تھی, ان دونوں کی مثال فرمائی یہ ہے گویا کہ یہ لوگ خود جہاد کر رہے ہیں. من جہد غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا ومن اخلف فی اہلہ بخیر فقد غزا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. تو اسی طرح فرمایا کہ ایک گروہ تو وہ ہے جو مجاہدوں کا ہے اور دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو دین کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں, دینی مدارس میں اور دوسرے مقامات کے دین کی خدمت کرتے ہیں, پڑھاتے ہیں, لکھتے ہیں, دینی کتابیں لکھتے ہیں, لوگوں کو دین پڑھاتے ہیں. ان لوگوں نے دنیا کمانے کے پیشے کو ترک کر کے دین کو اختیار کیا لیکن وہ کسی سے بھیک نہیں مانگتے. تو فرمایا کہ تم لوگوں کو خود احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں اس قسم کے لوگ کہاں سے کھائیں. یعنی ضروری ہے کہ وہ شخص اپنے عزت نفس کو قربان کر کے تمہارے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے, کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہیں؟ تو تمہیں خود ان لوگوں کا پتہ لگانا چاہیے, ان لوگوں کا کھوج لگانا چاہیے, ان لوگوں کے بارے میں تم ادھر ادھر گھومو پھرو اور تلاش کرو کہ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو ہے تو فقیر مستحق ہیں لیکن مانگتے نہیں ہیں. یہ ہے حقیقی مسکین, وہ مسکین نہیں ہے. لیسل مسکین الذی ترده التمرۃ والتمرتان ولا اللقمۃ واللقمتان, جیسا کہ آج کی حدیث میں ہے, بلکہ انما المسکین الذی یتعفف, جو مانگتا نہیں ہے. فرمایا کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض, ان لوگوں کو اللہ کے راستے میں جہاد کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں ان لوگوں کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں اور اللہ کے دین کی خدمت میں روکا ہوا ہے, اور یہ زمین میں نقل حرکت نہیں کر سکتے, پیسہ کمانے کے لیے وقت نہیں ہے. يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف, جاہل آدمی, جاہل سے مراد بے خبر ہے, جس کو اس شخص کے بارے میں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی تنخواہ کتنی ہے, کہاں سے پیسے کماتا ہے. تو جو بے خبر ہو کر اس قسم کے آدمی کے عمدہ اور صاف کپڑوں کو اور اس کی دوسری ظاہری چیزوں کو دیکھ کے یہ سمجھتا ہے کہ اغنیا یہ تو بہت مالدار ہے. تعریف ہوں مسکین ہوں, تمہیں ان کے چہروں سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ہاں یہ لوگ مسکین ہیں. لا يسألون الناس الحافا, لوگوں سے لپٹ کے وہ مانگتے نہیں. اس قسم کے لوگوں کو اگر تم دے گے اور نہ تم سے تو لوگ خریدیں تو ان اللہ بھی حلیم, تو یہ چونکہ پیشہ ور بھکاری نہیں ہوتے, پیشہ ور کندہ مانگنے والے نہیں ہوتے, تو تمہارا نام کسی کے سامنے نہیں لیں گے, تمہاری شہرت نہیں ہوگی, تمہاری کوئی تعریف نہیں کرے گا. اللہ کے لیے دیتے ہو تو چپکے سے یہ لوگ لے لیں گے, اور تمہارا اجر اس کے پاس محفوظ ہوگا جس سے کوئی حرکت چھپی چھپی نہیں ہے. یہ ہے انما المسکین الذی یتعفف, تو تمہیں بھی اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے کہ جو امداد کے مستحق ہیں لیکن اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے. یہ متفق علیہ حدیث تھی, اور فرمایا کہ دوسری ایک روایت جو متفق علیہ ہی ہے اس میں فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جو طوف علی الناس, جو لوگوں کا طواف کرتا پھرتا ہے, لوگوں کے پیچھے جا جا کے ان سے مانگتا ہے. تو لقمت و لقمتان مستمرت و تمرتان, لیکن مسکین وہ ہے الذی لا یجد من یغنی, جو پیسہ اور مالداری نہیں پاتا جو اس کو بے پرواہ کر دے, یعنی پیسہ اور کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو اس کو مستغنی کر دے. ولا یفتن بہ فیتصدق علی, اور یہ اپنے فقر کو ظاہر بھی نہیں کرتا تاکہ اس پر کوئی شخص صدقہ کرے, اس کو کوئی شخص کوئی چیز دے دے. اپنی باتوں سے اور اپنے نقل و حرکت سے, اپنے کپڑوں سے یہ کسی طریقے سے یہ نہیں بتانا چاہتا, یہ نہیں ظاہر کرنا چاہتا کہ واقعی میں مسکین. اور تیسرے ولا یقوم فیسأل الناس, لوگوں سے کھڑے ہو کے مانگتا بھی ہے. مسکین کی تین صفات ہے, ہر بیکاری مسکین نہیں ہے, بلکہ مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس واقعی کچھ بھی نہ ہو. لا یجد غنی یغنی, واقعی اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. اور دوسرا وہ اپنے فقر کو لوگوں کے سامنے ظاہر بھی نہ کرے, اور تیسرا کسی سے کچھ بھی نہ مانگے. یہی وہ احادیث کے جن احادیث میں یتیموں اور بیواؤں اور کمزور لوگوں کے فضائل بیان ہو رہے ہیں, انہیں میں ایک حدیث متفق علیہ یہ ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, السائل علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ, بیواؤں اور مسکینوں کی خدمت میں جو آدمی مصروف رہتا ہے گویا کہ یہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے. جہاد بہت بڑا عمل ہے, بہت عظیم عمل ہے, بہت اجر اور ثواب والا عمل ہے. کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو جہاد کے عظیم عمل کے برابر ثواب ملے, فرمایا کہ بیواؤں اور مسکینوں کی خدمت میں جو آدمی مصروف رہتا ہے ان کے لیے لوگوں سے کچھ پیسے لے کر جمع کرتا ہے, ان کے لیے کپڑوں کا انتظام کرتا ہے, ان کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کرتا ہے, ان کی اولاد اور بچوں کے لیے تعلیم اور ملازمت کا انتظام کرتا ہے, ان کی کسی بھی قسم کی خدمت میں جو آدمی مصروف رہتا ہے, تو جب تک یہ بیوہ اور مسکین کی خدمت میں لگا رہتا ہے گویا کے لیے جہاد کر رہا ہے. اور ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وکل قائم الذی لا یفطر, وکل صائم الذی لا یفطر, اور فرمایا کہ اس کی مثال اس شخص کی ہے جو کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے اور بیٹھتا ہے پیچھے نہیں ہٹتا, یعنی وہ آدمی جو ہمیشہ پوری زندگی کھڑے ہو کے رات کو قیام لیل تہجد میں اللہ کی عبادت کرے, اور جو قائم سحر اس کا ہمیشہ روزہ ہے. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا شمار ان لوگوں میں ہو جو ہمیشہ قیام اللیل کی عبادت کرتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں کھڑے ہو کے, اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا نام ان لوگوں کے ناموں کے ساتھ لکھ دیا جائے جن کے بارے میں یہ لکھا گیا کہ یہ ہمیشہ روزے سے ہوتے ہیں, تو اسے چاہیے کہ وہ دیواؤں اور عیدوں کی خدمت کرے. تو فرمایا کہ دیوا اور یتیم اور مسکین کی خدمت کرنا, ان کی مدد کرنا, اس کا ایک بڑا اجر اور ثواب جو تم نے پچھلے ہفتے پڑھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت کی انگلی اور اس کی ساتھ والی انگلی ان دونوں کا اشارہ کیا اور دونوں کو کشادہ کر کے ارشاد فرمایا کہ میں اور وہ آدمی جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جو یتیموں کی خدمت کرتا ہے, یتیموں کی کفالت لیتا ہے. اور دوسرا اجر اور ثواب جو ان احادیث میں ہے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک یہ ہے, اس کا دوسرا نمبر ہے ایک گویا کہ وہ اللہ کے لیے جہاد کر رہا ہے, اور تیسرا اجر اور ثواب یہ ہے کہ اس کی مثال یوں ہے گویا کہ وہ ہمیشہ رات کو کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے, چوتھا اجر اور ثواب یہ ہے گویا کہ وہ ہمیشہ روزے سے رہتا ہے. اور اگر یہ مسکین اور یہ یتیم اور یہ دیوانے ان کا تعلق اس قسم کے گروہ سے ہو جو دین سیکھتے اور سکھاتے ہیں, جو قرآن حفظ کرتے ہیں, قرآن کا درس دیتے ہیں, قرآن پڑھاتے ہیں, وہ بیوائیں اور وہ یتیم بچیاں اور وہ یتیم بچے جو قرآن پڑھتے ہیں, دینی علوم حاصل کرتے ہیں, ان کی کفالت اگر لے لی جائے تو یہ اجر اور ثواب تو اتنا ہوگا کہ اس کا احاطہ انسان نہیں کر سکتا. اور یہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بھی روایت کرتے ہیں کہ جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ولیمے کی وہ دعوت بہت بری دعوت ہے کہ جس میں ان لوگوں کو آنے سے روکا جائے جو آنا چاہتے ہیں اور جو آ جاتے ہیں, اور ان لوگوں کو بلایا جائے جو نہیں آنا چاہتے, یعنی وہ لوگ